بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 29 پر بات کرتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أن يكون موضوع الدعوة الأساس توزيع الثروات ولو باسم الإصلاح الاقتصادي ولا العمل السياسي ولو باسم الإصلاح السياسي. شيخ صاحب فرماتے ہیں دعوت کا بنیادی موضوع دولت کی تقسیم پر ہونا اگرچہ اقتصاد یا معاشرتی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح سے سیاسی عمل پر ہونا اگرچہ سیاسی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ کا معنی حقیقت میں یہ دو مسئلے ہیں اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک مسئلہ ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے. نمبر ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں پر مال و دولت کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور اپنے ہی پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں اور صرف خود اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا مال ہضم کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ معاشرت اصلاح اس سے ہو جائے کہ ان کے اس عمل سے ملک کی اکانومی اور معیشت بہتر ہوگی اور لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلے جو دوسرا مسئلہ ہے، وہ جب یہ حکمران اس ظلم کی وجہ سے نااہل ہو چکے ہیں تو سیاسی عمل میں جد جہد کرنا لازمی ہے تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات منہج سلف میں سے نہیں ہے تو یہ کس کا منہج ہے اور اس مسئلے میں منہج سلف کیا ہے. پہلے مسئلے کے متعلق، پہلا مسئلہ کیا تھا کہ حکمران مال ہضم کر لیتے ہیں، مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، اپنے پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں، کرپشن کرتے رہتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک حدیث اور ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں. حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو ایک شخص آئے جس کا نام ذو الخویصرہ ہے، جو بنی تمیم میں سے ہے. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اعدل، یا اللہ کے رسول عدل انصاف کرو. فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل. تمہارے لیے ویل ہو، وعید کا لفظ ہے، کون عدل انصاف کرے گا اگر میں عدل انصاف نہیں کروں گا. قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل. یقینا تو ذلیل ہوا اور خوار و خسارے میں ہوا اگر میں عدل انصاف نہیں کرتا. فقال عمر یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بندے کا سر قلم کر دوں. فقال دعه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے چھوڑ دو، فإن له أصحابا، تو اس بندے کے ایسے ساتھی ہوں گے یا اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس بندے کی کمر سے ایسے لوگ نکلیں گے انگ قریب. فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ. اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ. اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے. لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ. ان کے حق سے قرآن اترے گا نہیں. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. الى آخر الحدیث. تو یہ سب سے پہلا ظہور تھا خوارج کا, اور ذو الخویصر التمیمی خوارج کا باپ سمجھا جاتا ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سے پہلے خوارج کا نام و نشان نہیں تھا. یہ شخص کب بولا, کس مسئلے میں اس بندے نے زبان درازی کی؟ مال کی تقسیم. ہمارا موضوع کیا ہے کہ وہ قرآن مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, الی آخرہ. تو اس بندے نے دیکھے کس پر اعتراض کیا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جن پر وحی نازل ہوتی ہے. اور یقیناً اگر نبی انصاف نہیں کرتا تو پوری دنیا کو انصاف کر ہی نہیں سکتا. لیکن سبحان اللہ, ان لوگوں کا یہ عجیب سا راستہ ہے اور یہ عجیب سا باب ہے. وہ شخص چلا گیا, اسے قتل نہیں کیا گیا اس لیے تاکہ لوگ منافقین یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صاحب قتل کر. ظاہراً یہ صحابی تھا, حقیقت میں صحابی نہیں ہے. پتہ ہے یہ کیا صحابی تھا؟ صحابی نہیں تھا. شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں اور ایک اور تصنیف میں, غالب صار مسلول میں بھی شاید, مجھے اس وقت بھول رہا ہوں میں, فرماتے یہ شخص جو تھا منافقین میں سے تھا, کیونکہ کوئی مومن بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اعدل یا رسول اللہ اعدل, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف کی, یعنی آپ عدل انصاف نہیں کر رہے, آپ ظلم کر رہے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پہ شک کرتے وہ بھی کافر ہے. یہ تو یقیناً کہہ رہے ہیں اعدل فعل امر ہے کہ نہیں. کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے سکتا ہے؟ مومن بھی ہو سکتا ہے؟ واللہ ایک دل میں ایمان اور یہ کفر اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکتا. الغرض, تو یہ باب تھا ان لوگوں کا. پھر وقت گزرتا گیا, سیدنا عثمان کے زمانے, عبداللہ بن سبا یہودی نے جو شوشہ چھوڑا تھا وہ کیا تھا؟ کیا تہمت لگی سیدنا عثمان پر؟ کیا تہمت لگی؟ تہمتوں میں سے مال ضائع کرتا ہے, دیکھیں پھر مال کی بات ہو رہی ہے, اپنے پیاروں کو نوازتا ہے, ان کی تنخواہیں زیادہ بڑھا دی ہیں بغیر تحقیق کے, بغیر پوچھنے, اگرچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تہمتوں کا اظہار بھی کیا, جواب بھی دیا کہ بیت المال سے میں نے تنخواہ نہیں دی, اپنی جیب سے دیتا ہوں, جو زیادہ دیتا ہوں میں, مرضی ہے کہ نہیں؟ اپنے جیب سے کوئی شخص زیادہ دیتا ہے, اور سیدنا عثمان کا لقب کیا ہے؟ عثمان غنی, پیسے والا شخص ہے, اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں. اور کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ان کو پکڑ بھی سکے, سمجھا بھی سکے, نصیحت بھی اپنوں کو آسان ہوتی کہ نہیں زیادہ. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی یہ معاملہ بڑھتا گیا, اور معاملے کی انتہا کہاں تک گئی؟ سیدنا عثمان کی شہادت رضی اللہ عنہم و صحابہ اجمعین. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ حکمران نااہل ہیں, تو سیاسی عمل میں جد و جہد کرنا لازمی ہے تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. میں دو حدیثیں بیان کرتا ہوں, ہمارے پاس وقت کم ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ستکون بعدی اثرا, کہ یقین میرے بعد اثرا ہوگا, یعنی تمہارا حق چھین کر کسی اور کو ترجیح دے کر تمہارا حق دیا جائے گا, یہ اثرا ہے. وہ امور تنکرون ہے اور ایسے امور جن کو تم نکیر کرتے رہو گے. قالوا یا رسول اللہ, باہ صاحب عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فما تأمرنا, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر ایسا وقت ہم اپنی زندگی میں پائیں, ایسے حکمران آئیں جو ہمارا حق ہمیں نہ دیں اور ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے کر نہ اہل لوگوں کو ہمارا حق دے دیں, اس وقت ہم کیا کریں؟ قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تؤدون الحق الذي عليكم, جو تمہارے اوپر حق ہے اس حکمران کا فرما برداری کا, سمع و طاعت کا, وہ حق انہیں دو. اچھا اپنا حق کہاں سے نہیں, وتسألون الله الذي لكم, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. سبحان اللہ, ارے مال چھین لیتا ہے ہمیں, ہمارا حق نہیں دیتا ہے, نہ اہل لوگوں کو دیتا ہے, اپنا حق کسے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث, سیدنا اسید بن حضر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, قال یا رسول اللہ الا تستعملنی کما استعملت فلانا, کہ مجھے بھی آپ روزگار نہیں دیتے, جاب نہیں دیتے جیسے کہ فلان کو کام پہ لگایا ہے, کہ مجھے بھی کوئی کام کسی کام پہ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بیت المال متعین کر دیا صحابہ کرام میں سے, تو کسی کو خبر ملی, وہ دوڑتا ہوا آیا, تو آپ نے فلان کو تو لگایا ہے کام پہ تو مجھے بھی تو کام لگائے, بے روزگاری تھی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فقال انکم ستلقون بعدی اثرا, یقیناً میرے بعد ان قریب تم لوگ اثر دیکھو گے, یعنی تمہارا حق تمہیں نہیں دیا جائے گا بلکہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی, دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. انکم ستلقون بعد اثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض, بس تم صبر کرتے رہو جب تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات نہیں ہوتی. متفق علیہ حدیث ہے. ان دو حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر ایک, حکمران آئیں گے, ظالم ہوں گے, مال چھینیں گے اور حق تلفی ہوگی, ہمارا حق یا اہل حق کا حق ان سے چھین کر نہ حق لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا. مال کے تقسیم میں عدل ہوگا یا ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا, اثرہ ہوگا. حل کیا ہے؟ پہلا حل صبر کرنا ہے, اور صبر کا ضد ہے حرکت میں آ کے خروج کرنا ہے, بغاوت کرنی ہے, چاہے زبان سے ہو یا عمل سے ہو. دوسرا کام جو کرنا ہے, اللہ تعالی سے اپنے حق کی دعا کرنی ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حاکم کے لیے, اس کے لیے صبر تو ہم کر رہے ہیں, اس کا جو حق ہے سب سے پہلے حق دینا ہے. اس کا حق کیا ہے؟ جبکہ وہ مسلمان ہے لیکن ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر, کچھ بھی کہہ دے, اس کو سمع اور طاعت اس کا حق ہے, وہ حق اس کو دینا ہے. ایک اور عمل بھی کرنا ہے, اور وہ ہے جسے میں آگے بیان کروں گا چند کوٹنگ بعض سلف سے, کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. شرح السنہ میں امام بربھائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جانو کہ یہ صاحب سنت ہے, صرف اس عمل کو دیکھ کے. جب تم ایسے شخص دیکھو جو حکمران پہ بد دعا کرتے تو جانو کہ یہ صاحب ہوا ہے, اہل ہوا میں سے ہے. اللہ اکبر. ایک تاریخ پس منظر, سیاست کو دعوت میں شامل کرنے کا, کہ دعوت کے منہج میں سیاست کو شامل کرنا اساس ہے. کس نے کیا سب سے پہلے؟ بہترین زمانے میں کس نے کیا اور ہمارے زمانے میں کون کر رہا ہے؟ ایک جلدی سے مختصر سا تاریخی پس منظر. Ça s'appelle Khawarij. Inka ek ma'ruf usulhe. Kehte hain in al-hukm illa lillah. Allah Ta'ala ka farman. Haq hai. Faisla ka haq, hakimiyat ka haq, hukm haq kiska hai? Sirf is Allah Ta'ala ka hai. Unhone is Allah Ta'ala ke is farman ke aur mein جو شر چھپایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت کریم کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ جو سیدنا علی کے ساتھ ہیں یا وہ صحابہ جنہوں نے فیصلے کو مان لیا تحکیم کو مان لیا جنگ صفین کے بعد سارے کے سارے کافر ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ مراد ہے؟ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ اور جو صحابہ ان کے ساتھ تھے اور اس فیصلے پر راضی تھے وہ سارے کے سارے کافر ہو چکے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کے پاس، ان خوارج کے پاس نصیحت کے لیے گئے تو کیا فرمایا جملوں میں؟ جو پہلا جملہ تھا، جئتکم من عندی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليس فيكم منهم احد. میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں اور تم میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ خوارج ایک طرف، صحابہ دوسری طرف. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ خوارج میں ایک صحابی بھی ہو تو دو جدا راستے ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک صحابہ کا راستہ ہے، دوسرا صحابہ کہ دشمنوں کا راستہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام پر تلوار اٹھائی. اچھا، دوسرا گروہ معتزلہ کا، ان کے پانچ اصول ہیں. ان میں سے ایک اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. خوبصورت اصول ہے. خوارج نے ان حکم الا للہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا اور صحابہ کی تکفیر اس بنیاد پہ کی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک اصول بنایا. کیا اصول ہے؟ بھلائی کی طرف بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور اس کے پیچھے انہوں نے چھپایا ہے، یا اصل مقصد اس اصول کا کیا ہے؟ کہ ظالم حکمران پر خروج کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے. واصل بن عطا، عمر بن عبید نے معروف جن القدر تابعی امام حسن بصری کے مجلس کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کے منہج کو بھی چھوڑ دیا، الگ ہو گئے. اپنے استاد ذو القدر تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ سے الگ ہوئے، اپنا الگ سے گروہ بنایا اور معتزلہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے. ایک راستہ تابعین کے، دوسرا راستہ تابعین کے مخالفین دشمنوں کا راستہ ہے. دو جدا جدا راستے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ راستے صرف دو ہیں. ایک صحابہ اور تابعین سلف کا راستہ ہے، رسول جماعت کا راستہ ہے، اور دوسرا ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، خوارج معتزلہ اہل بدعت کا راستہ ہے. واضح ہوا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں اور کس راستے پر چل رہے ہیں. لازم ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. دور حاضر میں بعض ایسی جماعتیں موجود ہیں جو اسلام کی طرف دعوت دیتی اور اپنے نام کے ساتھ اسلام کو بھی جوڑا ہوا ہے، جن کی دعوت کی بنیاد اور اساس اسے سیاست پر قائم ہے، سیاسی عمل پر قائم ہے. ان میں سے میں ترتیب کے ساتھ کوشش کرتا ہوں، ڈیٹ بھی بتا دوں. اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا سن 1928 میں، جماعت اسلامی مودودی نے قائم کی ہے سن 1941 میں، 1941 میں. حزب التحریر اس کے بانی ہے تقی الدین النبہانی سن 1953 میں، 1953 میں. جماعت التکفیر والہجرہ اس کے بانی شکری مصطفیٰ سن 1971 میں. جمعیت احیاء التراث الاسلامی عبد الرحمن عبد الخالق کویت میں 1982 میں، 1982 میں. جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید بانی حب محمد سعید ہیں, اور 1985 میں اس کے بعد القاعدہ آئی, بن لادن نے بنیاد رکھی 1988 میں, 1988 میں, پھر طالبان مولا عمر کی قیادت میں 1995 میں, اور حکومت ان کو ملی 1996 میں, 1996 میں, پھر آخر میں بیچ میں اور بھی ہیں لیکن جو زیادہ مشہور ہے داعش, ابوبکر بغدادی کی قیادت میں 2014 میں. سبحان اللہ, ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سے پہلے خوارج سے, خوارج سے. میں نے کہا راستے دو ہیں, تین نہیں ہیں. ایک سلف کا راستہ ہے, صحابہ تابعین سلف کا ہے, دوسرا ان کے مخالفین کا راستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں, اور پھر اپنا ہم محاسبہ کرتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں. اخوان مسلمین دور حاضر میں 1928 میں حسن بندر بنیاد رکھی, سید قطب نے جو بھی علمی مادہ ہے ان کا سید قطب نے دیا ہے. پھر قطبی آپ نام سنتے ہیں, وہ بھی اخوان مسلمین. پھر انہی میں سے حماس جو ہے دوسرے نکلے ہیں, انہی میں سے نکلے ہیں سارے. میں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ یہ زیادہ معروف و مشہور ہے, اور دور حاضر میں اخوان مسلمین کا جتنے بھی باقی نکلے ہیں یہ سب آف شوٹ سے اخوان مسلمین کی, سمجھ لیں آپ کہ دور حاضر میں جتنی فتنہ فساد ہے اخوان مسلمین اور جماعت اسلام مودودی کی تعلیمات سے یہ سب نکلے ہیں. الغرض ان میں سے بعض کوٹنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا واقعی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے, اگر کہی ہے تو کیا کہی ہے. مودودی جہاد کی حقیقت صفحہ نمبر 11 میں لکھتا ہے, خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو, حکومت کے غلط اصول کے صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو, نہ خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو, اور بندگان خدا کے رہنمائی و سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو. اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے. حقیقت الجہاد صفحہ نمبر 11 واضح ہے, یہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ. واضح ہے صفحہ نمبر 3 میں, اس سے پہلے دیکھیں اسی کتاب میں حقیقت الجہاد میں مودودی کہتا ہے, مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے, اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے, اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں. اور صرف یہاں تک نہیں, حکمران کے تعلق سے اور سیاسی عمل کو اپنی دعوت کے اساس بناتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ خلافت اور ملوکیت میں ان کا جو موقف ہے صحابہ کرام کے تعلق سے, اور خصوصی طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کسی سے مخفی نہیں ہے کہ صحابہ کرام پہ کس طریقے سے, خصوصی طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت پر تانہ زنی کرنا, بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ سیاسی مسئلے کو اس طریقے سے اپنی دعوت میں ایک اساس بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی انہوں نے عجیب سے تہمتیں لگائیں. تفہیمات طبعا چاروں صفحہ نمبر 122 میں کہتے ہیں, یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کی اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو جا کے ملانا ہے موسولینی کے ساتھ, ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ. یہ سیاست میں شدت کا ایک واضح نمونہ ہے کہ کوئی شخص کتنی اپنی دعوت میں سیاست کی اہمیت کو سمجھتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سید قطب کو دیکھ لیں. سید قطب سے پہلے اب یہ بات جو میں نے بیان کی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض لوگ حق سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, اسے کہتے ہیں جہل, بلکہ جہل مرکب. سید قطب کی میں چند کوٹنگ آپ سامنے رکھتا ہوں. سید قطب کا نام بھی بیچ میں آیا ہے اخوان مسلمین کے تعلق سے. عدالہ اجتماعیہ صفحہ نمبر 160 پر کہتا ہے سید قطب, اور آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی جس میں حق و باطل و خیر و خیر و شر مل گیا, گڑ مڑ ہو گیا. لیکن جو ان چیزوں کو اسلام کی نظر سے دیکھے گا اور ان کو اسلامی روح سے محسوس کرے گا وہ ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ انقلاب عمومی طور پر اسلامی روح کا دھماکہ تھا. سیدنا عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا وہ اسلامی روح کا دھماکہ تھا. دھماکہ تو تھا لیکن واللہ اسلامی روح کا نہیں تھا. یہ دھماکے جو آج دیکھ رہے ہیں وہی اسی دھماکے سے, یہ سب دھماکے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آج گھر محفوظ نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو 70 سال سے زیادہ عمر تھی, بزرگ ہیں, تیسرے خلیفہ راشد ہیں, بے درد سے ان کے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ ان کے خلاف جو انقلاب تھا اسلامی روح کا دھماکہ تھا, یہ اسلامی انقلاب تھا. اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا. سید قطب کہتا ہے اس عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا یہ اسلامی انقلاب اسلامی روح کا دھماکہ تھا. ظلال القرآن تفسیر میں جلد نمبر 3 صفحہ 1451 میں کہتا ہے, اسلامی قوانین کی بنیادوں پر اس کی جگہ حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے دوسری حکومتوں کو بدلنا, سنیں ذرا, اسلامی قوانین کی بنیادوں پر اس کی جگہ حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے دوسری حکومتوں کو بدلنا, اور یہ اہم اور ضروری کام ہے. اسلامی انقلاب لانے کا کام جو کسی خاص خطے تک ہی محدود نہ رہے بلکہ عام ہو, بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اور اس کا نصب العین ہے کہ اس طرح کے انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے, اس طرح کا انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے, اور یہی اس کا سب سے بلند مقصد اور اس کی حتمی منزل ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نظر دیکھے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں یا اسلامی جماعتوں کے اراکین اس کام کو شروع کریں مطلوبہ انقلاب برپا کر کے, اور اس چیز کی کوشش کریں تاکہ اپنے ملکوں میں جہاں وہ رہتے ہیں حکومت کے نظام میں تبدیلی لائیں. شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے. واضح ہے, شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے. شریعت میں سیاست کے غلط تفسیر کا خوفناک نتیجہ آج دہشت گرد تنظیمیں ہیں. شریعت اور سیاست خوارج نے ایجاد کیا. میں دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں, ذو الخویصرہ التمیمی اور صحابہ کرام کے خلاف خوارج کا خروج اور بغاوت اور صحابہ کرام تقلید کا نشانہ بنایا. بالکل ویسے جیسا کہ صوفیوں نے شریعت اور طریقت کو ایجاد کیا, انہوں نے شریعت اور سیاست کو ایجاد کیا. صوفیوں کے نزدیک شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. ان کے نزدیک شریعت کے اگر اصول دیکھتے ہیں تو پھر سیاست الگ سے نہیں کر سکتے. حکمران کی فرم برداری رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. ان کے نزدیک اگر اصولوں پر عمل کرتے ہیں, نصوص پر عمل کرتے ہیں تو سیاست, تو اسی سیاست پر عمل کرنا پڑے گا نا. تو یہ اپنی سیاست اپنی دعوت میں شامل کرتے, اس کو اساس بنا دیتے ہیں اور پھر خروج کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو شریعت اور سیاست یہ حقیقتاً, یا یہ جیسے کہ صوفی طریقتاً صوفی ہیں، یہ لوگ سیاستاً حزبی ہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں سلف علماء کا کیا موقف ہے. شیخ محمد صاحب عثیمین رحمہ اللہ نصیحت کر، بڑی پیاری نصیحت. ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مسلمان جو احزاب ہیں، سیاسی حزب جو بنے ہوئے مسلمانوں کے، جو علمانیت، سیکولرزم اور شیوعیت کے خلاف اپنے کام جاری کیے ہوئے ہیں، یا ان کے علاوہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کے خلاف، حکمت کیا ہے کہ ہم ان احزاب کا ساتھ دے کر ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں، یا ہم سیاسی عمل مطلق طور پہ چھوڑ دیں اور ان احزاب کو چھوڑ دیں؟ جیسا فرماتے ہیں، حکمت یہ ہے ان احزاب کے تعلق سے کہ ہم وہی کام کریں جو جس پر صلف صالح قائم تھے، کہ صحیح راستہ اپنے لیے اور پھر دوسروں کے اصلاح کے لیے سلف کا راستہ اختیار کریں. اور اس میں ایک کفایت ہے دشمنوں کا رد کرنے کے لیے، سلف کا راستہ ہی کافی ہے. دوسرے فرقوں کے ساتھ، جو گمراہ فرقوں کے ساتھ کام کرنا جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، یہ تو دشمنوں کو مزید اہل اسلام پر شدت اخذ کرنے کا اور ان کی عداوت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہمارے پر حملہ آور ہوں گے انہیں بدعتی راستوں سے، جو ہم نے بدعت کے ساتھ ان کا ساتھ دے کے ایجاد کیے ہیں. اور وہ یہ کہیں گے کہ تم لوگ تو یہ اور یہ کہتے، تم لوگ یہ اور یہ بدعتی باتیں جو ہم بدعت کرتے، تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو، کیونکہ ہم سب اہل کفر کے سامنے یا دشمن اسلام کے سامنے ایک ہی جیسے ہیں. وہ یہ فرق نہیں جانتے کہ سنی ہے یا بدعتی ہے. تو اس اجتماع سے، کہ سنت بدعت کے اجتماع سے مسلموں کو زیادہ نقصان پہنچے گا. اور ہم ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی حزبی جتنی بھی گروہ بندیاں ہیں، سیاسی حزب، سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایک راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ سلف صالحین کا راستہ، اور یہ راستہ ہی کافی ہے. اور یہ فکر جو کہتی ہے ہم سب ایک ہو جائیں، رسول بدعت سب مل جائیں، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ویسی بات ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ضعیف حدیث کو بھی ملا دو ترغیب اور ترہیب میں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما برداری میں پیش قدم ہو اور معصیت سے دور بھاگے. شیخ صاحب کہتے ہیں یہ خطا ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ ضعیف احادیث کا سہارا نہیں لیا جاتا ترغیب اور ترہیب کے باب میں، الا یہ کہ کوئی شخص ان کے ضعف کو بیان کرے، اس شرط پر تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح احادیث میں ہی کفایت ہے ترغیب ترہیب ہوئے یا کوئی بھی شریعت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو. اسی طریقے سے سلف صالح کا راستہ ہی خالص، جو ہر بدعت سے خالص ہے اور پاک ہے، وہی راستہ ہی کافی ہے. اور جتنی بھی تہذب ہیں اور حزبی اور سیاسی احزاب ہیں، اگر ان کو ملایا جاتا ہے، ان کے ساتھ کام کیا جاتا ہے سلف صالح کے راستے کو چھوڑ کر، یا ان سب کو ملایا جاتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ضعیف حدیث کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. ضعیف حدیث کا سہارا لینے میں کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں. اس لیے جیسا فرماتے ہیں کہ سیاسی احزاب کا سہارا لے کر یا ان سے مدد طلب کر کے اہل کفر دشمن اسلام کا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. اور شیخ صاحب نے یہ ویب سائٹ ہے النجم الواضح میں اس کو بیان کیا ہے. شیخ راسم البانی رحمہ اللہ سلسلہ نور الہدا والنور میں فرماتے ہیں کہ آج سیاسی عمل میں مصروف ہونا یہ دعوت کی دو بنیادوں سے غافل کر دیتا ہے. دو بنیادیں تصفیہ و تربیہ ہیں. تصفیہ سے مراد دین کو ہر شائبے سے پاک کرنا، شرک اور بدعت اور ہر شائبے سے پاک کرنا، یہاں تک کہ دین جو ہے پاک اور صاف ہو جائے. پھر تربیت، یعنی اس صاف اور پاک دین پر لوگوں کی تربیت کرنا. جو سیاست کو اپنی دعوت میں اساس بناتا ہے، وہ ان دو دعوت کی ان دو بنیادوں سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے دوری اختیار کر لیتا ہے. والله هي حقيقتها. أكو يبي حزب ذاكله جت لي بآج أحزاب موجودة وكجد وجود ذاكه وكقام ذاكه. تصفير تربية میں کتنی وہ محنت کرتے ہیں اور سیاست کتنی باتیں کرتے ہیں. یہاں تک شیخ صاحب نے آگے مثال بھی دی ہے کہ بعض لوگ ڈیموکریسی کی پارلیمنٹ میں جا کے ممبر بنے ہیں, وزارت بھی حاصل کر لی ہے, جبکہ یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ کفریہ نظام ہے. اس کفری نظام کے وزیر بھی بن چکے ہیں اور اس نظام کو تھوڑا سا بھی تبدیل نہ کر سکے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. خیر کس میں ہے؟ ہم اپنی دعوت ان دو چیزوں پر, دو جو بنیاد ہیں دعوت کی, اس پر قائم کر کے چلتے ہیں. تصفیہ ہے پہلے اور پھر تربیت ہے, اور یہی دعوت کے اساس ہے. آخر میں تو پھر حکمرانوں کی کرپشن اور ظلم کا حل کیا ہے؟ کیا ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا حل ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اور مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے, اور میں آپ لوگوں کے سامنے دو حدیثیں بیان کر چکا ہوں. کیا حل ہے؟ پہلے دلیل. دو حدیث ہیں, متفق علیہ حدیث ہیں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں, متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب ایسے انکلی میرے بعد تم لوگ اثرہ دیکھو گے اور ایسی چیزیں جس کی تم نکیر کرو گے, انکار کرتے رہو گے. سب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فما تأمرون, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ان کا حق ان کو دو, پرانوں کو دو, ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر, کچھ بھی ہو جائے ان کا رب جانے, ان کا حق فرما برداری کا ان کو دو, بغاوت نہ کرو, ان کا حق فرما برداری کا سمع اطاعت کا ان کو دو. واضح فرما برداری کرنی ہے فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. دوسری حدیث سر اسید بن حضر عنہ کی حدیث جس میں ایک انصاری صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام دی جیسے کہ فلان کو آپ نے کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ میرے بعد اثر یعنی حق والوں پر نہ اہل لوگوں کی ترجیح آپ پاؤ گے, اثر پاؤ گے. فصبر حتى تلقوني على الحوض, صبر کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو حوض کوثر پر. اس حدیث میں دو اہم پیغام ہیں. پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ صبر کرنا ہے. کب تک؟ تا قیامت. دوسرا, جو صبر نہیں کرے گا حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کر پائے گا. حتی تلقونی علی الحوض, صبر ہے تو حوض کوثر پر ملاقات بھی ہے, صبر نہیں ہے خروج ہے تو پھر حوض کوثر پر ملاقات ممکن نہیں ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے فرشتے بعض لوگوں کو روک دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جانے گا, حوض کوثر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امتی ہیں. فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, خوارج نے تبدیلی کی ہے کہ نہیں, بدعت ہے کہ نہیں. تو جس نے صبر نہیں کیا وہ البدعت میں سے ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر ملاقات سے محروم ہو جائے گا, محروم کر دیا جائے گا. اور تیسری حدیث مضمون کے طور پر بیان کر دیتا ہوں آخر میں, سے مسلم کی روایت ہے کہ ایسے ظالم حکمران آئیں گے جو کوڑا بھی ماریں گے, مال بھی چھینیں گے, ان کے دل شیطانے کو ہوں گے انسان جسم میں. سے مسلم کی روایت میں سن حذیفہ کی معروف حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, جب خیر و شر کے تعلق سے سوال کرتے تھے, حدیث کا جو اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے یعنی حکمران آئیں گے لا یہتدون بہدایا, جو میرے رہنمائی میرے ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے, ولا یستنون بسنتی, وہ میرے سنت پر بھی نہیں چلیں گے. سبحان اللہ, کیسے عجیب سے لوگ ہیں. وسیقوم فیہم رجال, ایسے لوگ ان میں موجود ہوں گے, قائم ہوں گے. قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس, جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم میں. سر قال حذیفہ, سر حذیفہ عرض کرتے ہیں قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلك, اگر میں یہ پالوں اور ہمارے یعنی میرے زندگی میں ایسا کوئی شخص آ جائے تو اس وقت میں کیا کروں؟ قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے تسمع و تطیع، سمع و طاعت کرو، للامیر اس امیر اس حکمران کی، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، اگرچہ تم قبر پہ کوڑے بھی برساتا ہے، تمہارا مال بھی چھین لیتا ہے، تو تم سمع و طاعت کرتے رہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ترمذی و حاکم میں بھی موجود ہے، اور علامہ البانی بھی اسے صحیح فرمایا ہے. یہ حل ہے اس مسئلے کا، نہ کہ سیاسی سرگرمی میں شامل ہونا ہے. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس وقت ہم کہاں پہ ہیں. جن احزاب کا میں نے نام لیا ہے، کس نے ان احزاب کی بنیاد رکھی ہے، میں نے یہ بھی کہا ہے، اور چند کوٹنگز ان کی بہت ساری باتوں میں سے، صرف دو دو کوٹنگز میں نے بیان کی ہے، ان میں سے بعض لوگوں کی جو زیادہ معروف اور مشہور ہیں اور جن کا شر سب سے زیادہ آج امت میں موجود ہے، یعنی القاعدہ اور داعش کہاں سے نکلے ہیں؟ انہی لوگوں سے نکلے ہیں، انہی کی تعلیمات سے باہر نکلے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں لیکن فکر باقی رہتی ہے. خوارج ابن ملجم کہاں ہے؟ مر گیا، مٹ گیا ہے، فکر ابھی بھی باقی ہے. بن لادن مر گیا ہے، اس کی فکر ابھی بھی باقی ہے. اور نہ جانے یہ لوگ مرتے رہیں گے اور دوسرے آتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ راستے صرف دو ہیں، ایک صحابہ تابعین سلف کا راستہ ہے، دوسرا ان کی مخالفت کرنے کے دشمنوں کا راستہ ہے. ایک صبر کا راستہ ہے قرآن کے ظلم پر، دوسرا خروج کا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا سبل ہے، کیونکہ یہ لوگ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے تہذب کا شکار ہیں. صحابہ کرام اور سلف کا راستہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہیں، جو اس راستے پہ چل سب متحد ہیں، آپ کو ان میں اختلاف نظر نہیں آئے گا ان اصولی مسائل میں. یہ جو جتنی بھی ان کے دشمن ہیں، معتزلہ خوارج سے اختلاف کیا کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے. ان کے بعد میں آنے والے، اس راستے اختیار کرنے والے، جتنی بھی میں نے جماعتوں کا نام لیا ہے، سب کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا آپس میں اختلاف ہے، سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ یہ سارے سبل ہیں، سب ہوا نفس کا شکار ہے. ایک سے زیادہ راستہ پہ کب کوئی شخص چلتا ہے؟ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. اور یہاں پر صرف ایک راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع کا راستہ ہے، خواہش نفس کی کوئی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اتباع ہے، تسلیم ہے، قبول کرنا ہے، من و عن سے تسلیم کرنا ہے. اگر صحابہ کرام و سلف کا راستہ پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے لازماً کہ ہم اس پر مزید ثابت قدمی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور مزید علم حاصل کر کے اس علم کی ہم خود بھی صحیح سمجھیں اور عمل بھی کریں، اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائیں. اور اگر دوسرا راستہ ہے جو سبل ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، اور ابھی تک زندگی اسی راستے پر چل کر گواہی ہے، تو واللہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اس توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس توبہ کرنے کی، توبہ کرنے والے کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے برے اعمال حسنات میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. اس نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کتنی خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر تحزب سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں سلف صالح کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.